ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہماری درخواست پہ وہ ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے علمی اور تحقیقی مواعث سے ہم سب کو مستفید کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو علم کی اصلاح کی باتیں ارشاد فرمائے انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر آج جو طالبات اپنے تعلیمی سلسلے کی تکمیل کر کے فارغ التحصیل ہو رہی ہیں اور جن کی آج ظہر کی نماز کے بعد خواتین کے پروگرام میں چادر پوشی ہوگی، ان تمام طالبات کو، ان کے سرپرستوں کو، والدین کو اور ان کے جو اعزہ اور اقربا ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ بہت ساری تکلیفیں مشقتیں برداشت کرنے کے بعد یہ دن زندگی میں آتا ہے کہ تعلیمی سلسلے کی تکمیل ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی محنتیں جمع ہوتی ہیں، اساتذہ کی، بچیوں کی اپنی محنتیں، ان کے والدین کی، ان کے پڑھانے والوں کی، یہ ساری کی ساری محنتیں یکجا ہوتی ہیں تو پھر یہ دن دیکھنا پڑتا ہے اور یہ دن سامنے آتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے سر پہ فراغت کا یہ تاج سجاتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نمودار ہوتا ہے۔ بڑی لمبی ایک جد و جہد ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے جا کر یہ اعزاز انسان کو ملتا ہے کہ وہ فارغ التحصیل ہوتا ہے۔ تو ان کے والدین جو شعبہ تحفیظ حفظ مکمل کر کے فارغ التحصیل ہو رہی ہیں اور جو درس نظامی کی تکمیل کر کے فارغ التحصیل ہو رہی ہیں، ان طالبات کو بھی اور ان کے جو ورسا ہیں، سرپرست ہیں، انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ نصیحت بھی ہے انہیں کہ اپنے اس علم کی قدر کریں اور اپنی اس حاصل ہونے والی دولت کی حفاظت کریں۔ یہ علم جو ہے، یہ آپ نے جو حاصل کیا ہے اور آج اس سلسلے کی تکمیل کر دی ہے، اگر اس علم کی آپ نے قدر نہ کی اور اس کی حفاظت نہ کی اور اس علم کو آپ نے تر و تازہ نہ رکھا تو گویا کہ آپ نے یہ بہت بڑی دولت حاصل کر کے اس کی ناقدری کر کے اس کو ضائع کر دیا۔ تو دولت کا حاصل ہو جانا یہ بھی کمال ہوتا ہے اور اس دولت کو تر و تازہ رکھنا، اس میں ترقی پیدا کرنا، اسے آگے سے آگے بڑھانا اور چراغ سے چراغ جلا کر اس سلسلے کو وسیع کرنا، یہ اصل میں علم کے حصول کا مقصد ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو منجمد کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کو فراموش کر دیا اور نظر انداز کر دیا اور بلا دیا اور پڑھنے کے بعد یاد بھی نہ رہا کہ ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا لوگوں تک منتقل کیا، تو یہ اس علم کی بہت بڑی ناقدری ہوگی اور اس ناقدری کی سزا اللہ انسان کو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں۔ تو اس نصیحت کے ساتھ میں اب انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا اپنی آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد سعید خان صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ اپنے قیمتی ارشادات اور خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد سعید خان صاحب دامت برکات۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، فقال مجاهد القسطاس القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر والمقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص لطف اور اللہ تعالی اپنا کرم شامل حال فرمائے ان حضرات کے، اور جو بانی مبانی تھے اللہ تعالی انہیں بھی جنت کے اعلیٰ مراتب نصیب فرمائے۔ قاسمی برادران نے، ان حضرات نے یہ مناسب سمجھا کہ بخاری شریف کا آخری سبق ہم اس سلسلے میں کچھ عرض کریں۔ تو تمام تکلفات اور تمہید کو چھوڑ کے ہم نے سیدھی سادی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھی کہ انہوں نے بالکل آخری باب جو صحیح بخاری کا باندھا ہے، اس میں انہوں نے بات کی، اور اس کا نام ہے کتاب التوحید۔ یہ کتاب التوحید اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے آخر پہ جو بہت زبردست چیز لائے ہیں وہ اہل السنہ کے عقائد کا اقرار ہے اور اہل باطل کے عقائد کا رد ہے۔ فرقے بہت سے پیدا ہوتے رہے، اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور مذہب کی زمین ہمیشہ زرخیز ہوا کرتی ہے، اور زرخیز زمین میں کانٹے بھی اگتے ہیں اور پھول بھی اگتے ہیں، اور دونوں فریق زمین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اگے اور ایک نہ اگے۔ یہ خصوصیت صرف جنت کی ہے کہ وہاں جو بھی پہنچیں گے کافر پہنچیں گے نہیں، اور عقائد میں کفر سے کم کم جو گمراہیاں تھیں اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو سزا دے، لیکن بالآخر اگر اسلام پہ مجموعی طور پہ انتقال ہوا تو یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو بہت سے فرقے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پائے جاتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو آخری دور تھا اس میں یہ فرقے ظاہر ہونے لگے تھے، اور خاص طور پہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت یا پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا آخری جو دور خلافت کا تھا اس میں کچھ نئے نئے سرپھرے لڑکوں نے، لونڈوں نے، اور جنہیں نئی نئی دین کی تحقیق سوچی تھی، انہوں نے سنت کی راہ سے انحراف کیا، چنانچہ وہ مرجئہ کی شکل میں ظاہر ہوئے اور وہ جہمی بنے، خارجی بنے اور معتزلی بنے، اور ان میں معتزلہ نے بہت سر اٹھایا اور حدیث کا انکار کیا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے شروع کیے۔ تو محدثین اور فقہا اور ان کے بھی امام حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام میں کام کیا، اور امت کے عقائد کو درست رکھنے کی خاطر انہوں نے فقہ اکبر مرتب کی۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اس وقت کی بحث اور موضوع سے خارج ہے۔ علم کلام میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنہ کے علاوہ جو باطل فرقے ہیں ان کے رد میں یہ آخری باب باندھا۔ شروع انہوں نے کیا تھا وحی سے، اور سب سے پہلے کتاب الوحی لائے تھے، اور سب سے آخر پر کتاب التوحید یعنی لا الہ الا اللہ تک پہنچایا۔ اور اصل کام یہی ہے کہ جس انسان کی موت اس پہ واقع ہوئی اللہ تعالی کا فضل شامل حال ہوا تو جنت میں چلا جائے گا، اخروی نجات پائے گا۔ اور امام رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی اس قول سے استدلال کیا کہ اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ اور ہم ترازو رکھیں گے. یہ موازین کا جو لفظ جو ارشاد فرمایا ہے وضع کسی چیز کا رکھنا, وضع کسی چیز کا قائم کرنا, وضع کسی چیز کا جنم لینا, وضع کسی چیز کا وجود پذیر ہونا. تو اللہ تعالی نے یہاں پر یہ کہا کہ موازین قائم کی جائیں گی. موازین یا تو جمع مانی جائے میزان کی, اور میزان اللہ تعالی نے اس کو نصب کرنے کا ترازو, جس مشین پہ جس چیز پہ کسی چیز کو تولا جاتا ہے میزان وہ ہوا. تو موازین اللہ نے کہا کہ ہم ترازوؤں کو قائم کریں گے. اور یا پھر یہ مانا جائے کہ اس سے مراد موزون وہ چیز جو تلنے کے قابل ہوگی, تلے گی, اس کو مانا جائے کہ لوگوں کے اعمال کو تولیں گے. یا پھر دوسرا ترجمہ یہ کیا جائے کہ اصحاب اعمال کو تولیں گے, اور تیسرا پھر ترجمہ یہ کیا جائے کہ ترازو قائم کیے جائیں گے. تین چیزیں ہو گئیں, ایک موزون ہو گیا وہ چیز جو تلی ایک کلو دو کلو, دوسری چیز یہ کہ اس شخص کی وجہ سے وہ اعمال ہیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ اشخاص تو لے جائیں گے کہ امت میں بڑے بڑے لوگوں کی رائے رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اعمال ان کی ذوات کے ساتھ ہیں. اور یہی سے توسل کا مسئلہ بھی نکل آتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ توسل بالاعمال جائز ہے اور غار کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ تین آدمی پھنس گئے, پھر ہر ایک نے اللہ سے اپنے اعمال صالحہ کے توسل سے مانگا, تو وہ جو مانگ رہے تھے خود ان کی ذات کے ساتھ ہی تو وہ اعمال تھے. تو دوسرا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اگر وہ قول مان لیا جائے کہ ان اصحاب کا وزن کیا جائے گا کہ کون آدمی اس کا کتنا وزن ہے, تو توسل بالذوات تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ذات کے ساتھ توسل اختیار کرنا. اور اس کی تائید دارمی رحمت اللہ علیہ کی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ وہ روایت لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عمر مبارک کم تھی کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا دو آدمی آئے اور انہوں نے ایک ترازو قائم کیا اور ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا, بچے تھے, اور دوسرے پلڑے میں انہوں نے ایک شخص کو بٹھایا, تو میرے والا پلڑا زمین کے ساتھ چپکا رہا. پھر اس نے 10 آدمیوں کو بٹھایا, پھر اس نے 100 آدمیوں کو بٹھایا, تو ایک جو تھا دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ شخص اتنا وزنی ہے کہ پوری انسانیت کے جملہ افراد بھی تم اس طرف کو بٹھا دو نا تو اس شخص کے وزن تک کوئی نہیں پہنچتا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ اصحاب اعمال تو لے جائیں گے تو گنجائش اس کی بھی ہے. اور تیسری چیز ایک موزون جو چیز تلنے کے لیے آئی, اور ایک یہ زوات, اور ایک یہ کہ اعمال کو شکل دے دی جائے گی اس دن کہ عمل کیا چیز. اللہ تعالی نے سورہ انعام کے بالکل آغاز میں فرمایا کہ خلق الظلمات والنور, اللہ نے اندھیروں کو پیدا کیا اور نور کو پیدا کیا. اب اندھیروں کو جو پیدا فرمایا اور نور کو, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, تو بہت اچھا جملہ مفسرین نے لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ جواہر جوہر اور عرض دونوں اللہ کے. جوہر جو چیز آپ کو نظر آتی ہے, جس چیز پہ آپ مثلا گلابی رنگ, تو آخر گلابی رنگ کسی چیز پہ قائم ہوا نا تو پتا چلا وہ ہوا تھوڑی ہے کہ نظر نہ آئے. تو اب یہ گلابی رنگ جس کپڑے پہ ہیرے پہ قائم ہوا وہ تو ہو گیا جوہر, اور یہ چیز جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی یہ ہے عرض فلاسفہ کی اصطلاح میں. تو جتنے بھی جواہر ہیں اور جتنے بھی آراز ہیں سب اللہ نے پیدا فرمائے. نور اور ظلمت کسی جگہ پہ ٹھہرے گی تو پتا چلے گا. اور زمین اور آسمان ہیں تو جواہر اور آراز سب اللہ نے پیدا فرمائے. یہاں پر مسئلہ یہ اٹھا کہ اللہ تعالی نے جو تولنے کا کہا ہے ترازو کا کہا ہے تو اعمال تلیں گے کیسے؟ مثلاً نماز ہے, اب نماز کو کیسے تولیں گے؟ روزہ ہے, اس کو کیسے تولیں گے؟ تو معتزلہ نے ان چیزوں کا انکار کیا. اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں جواہر ہیں وہ تو تل سکتی ہیں لیکن آراز نہیں تلیں گے, اعمال نہیں تلیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو لا کر یہ بتایا کہ جو آراز ہیں, عرض جو ہے جس کا وجود جوہر کے بغیر قائم نہیں ہوتا, اللہ اس کو بھی اس دن جسمانی شکل میں لے آئے گا. اور یہی قول امت میں زیادہ راجح رہا ہے. اور کہ اعمال کا جسم دے دیا جائے گا, بہت احادیث میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا, رمضان میں آپ اس حدیث کو بہت سنیں گے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران دو پرندوں کی شکل میں آئیں گی, نماز اس شکل میں آئے گی, موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا. تو اب موت جو ہے وہ نظر آنے والی چیز تو نہیں, تو اس لیے جتنا عرض ہے وہ جوہر میں تبدیل ہو کے آئے گا. اس سلسلے میں ایک روایت مسند فردوس میں بھی آتی ہے. اور مسند فردوس میں بہت سی روایات ہیں جو عام طور پہ لوگ نہیں پڑھتے, اور وہ پوری کتاب چھپ تو گئی ہے لیکن افسوس ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی, اس کی ایک جلد ہمیں نہیں مل رہی. کہ حتیٰ کہ جنہوں نے اس پہ تحقیق کا کام کیا ان سے بھی رابطہ کیا اور ان کے پاس بھی نہیں تھی. لیکن مسند فردوس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی ترازو, اور انہوں نے کہا کہ اللہ یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیری جو اولاد ہوگی ان کے اور ہمارے درمیان یہ ترازو, کہ انصاف. اس لیے انصاف پر اتنا زور دیا گیا کہ ہر ایک کے اعمال تلیں گے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے دکھا دیں وہ ترازو کیسا ہوگا. تو ترازو جب انہیں دکھائی گئی, یہ بھی مسند فردوس میں ہے, تو اتنی بڑی تھی کہ اس کے ایک حصے میں اگر سارے آسمان و زمین ڈال دیے جائیں تو کچھ پتہ نہ چلے کہاں کیا چیز پڑی. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہ طبیعت پہ بوجھ ہوا اور خاموشی اور اداسی طاری ہو گئی. اور عرض کیا کہ پروردگار میری اداسی کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی نیکی دوسرے پلڑے میں, اور یہ اتنی وسیع و عریض ترازو گنا ایک پلڑے میں, تو یہ کیا وزن قائم ہوگا ہماری نیکیوں کا اور کیا بخشش ہماری ہوگی؟ یہ تو وزن بھرے گا ہی نہیں, نیکیوں سے دوسرا پلڑا بھرے گا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے, جو آدمی ایک کھجور میرے راستے میں دے گا نا میرے لیے, میں اس کھجور سے اس پورے پلڑے کو بھر دوں. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جو ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا نا, جتنے بھی گناہ دوسری طرف ہوں لا الہ الا اللہ اس پورے پلڑے کو بھر دے گا اور جھک جائے گا. تو اس لیے یہ ترازو قائم کیا گیا. اب یا تو وہ ترازو اتنا بڑا ہے کہ سارے لوگوں کے گناہ اور نیکیاں ایک اس پہ ہی تل جائیں گی. اور بڑا اچھا قول ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ متعدد ترازو قائم کیے جائیں گے, ہر آدمی کا اپنا اپنا ترازو ہوگا, اپنی اپنی نیکیاں ہوں گی, اپنے اپنے گناہ ہوں گے, ایک طرف وہ ساری چیزیں ڈال دی جائیں گی اور دوسری طرف اس کے ترازو ڈال دیے جائیں گے. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا کہ ونضع الموازین، اور بہت سے ترازو قائم کیے جائیں گے، تو ترازو جو اتنے قائم کیے جائیں گے ہر ایک آدمی کا، ہمارے زمانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے زمانے میں آپ سوچیں وہ چیزیں جو عرض ہیں وہ تلتی ہیں، بخار کی کیا شکل ہے، اب تھرمامیٹر ایجاد ہو گیا کہ بخار اتنا ہے، بلڈ پریشر کی کیا شکل کچھ پتہ نہیں لیکن بلڈ پریشر تل جاتا ہے، اسی طرح نیکی کے اعمال اللہ تعالی اس کو تول دے عرض کی صورت میں، یا پھر اس کو بدل کے جوہر کی صورت میں کہ اس کے کوئی شکل صورت اس کی بن جائے، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں کوئی بالکل ناممکن نہیں ہے کہ اعمال جواہر کی صورت میں ہوں تو بھی، اور اعمال عرض کی صورت میں ہو تو بھی، اللہ نے فرمایا کہ ہم بہت سے ترازو قائم کریں گے، کس انصاف کے لیے؟ سوال اس سے یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے موازین، اور اگر یہ مانا جائے کہ ترازو ایک ہی ہوگا تو ایک کے لیے جمع کیوں لائے؟ اس کا جواب شراح جو ہیں بخاری کے انہوں نے دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آدمی چیز کبھی ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کی عزت اور اس کا کمال بڑھانے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ تشریف لائے اور تم آئے، بات تو ایک فرد کی ہے لیکن جمع کا لفظ آ جاتا ہے، پھر عربوں میں بھی ایسے ہی تھا، کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے کذبت، اس نے جھٹلایا قوم نوح المرسلین، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے پیغمبروں کو، وہ کہتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سوائے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی آیا ہی نہیں، تو مرسلین کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، تو مرسلین یہ بہت سے رسول، لیکن یہ جو جواب دیا ہے شراح نے، ثابت تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ موازین اور مرسلین یہ سب جمع ہیں لیکن پیچھے فرد ایک ہے، تو ترازو کی عزت احترام اس کو بڑھانے کے لیے واحد کے بجائے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن بات کچھ زیادہ وزنی نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اب جو تاریخ ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اگر اکیلے اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے ہوتے تو پھر تو بات بنتی نظر آتی ہے، مگر اب اتنے آثار اور اتنے شواہد دریافت ہو رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف بے شمار رسول پہلے آئے، ان میں چونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بہت نمایاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے گویا عنوان کے طور پہ انہیں لے لیا، اور ان کے ضمن میں باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ فرما دیا کہ کئی ایک اس بدبخت قوم میں ہمارے رسل علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے لیکن انہوں نے شرک سے علیحدگی اختیار نہیں کی، تو ارشاد ہوا کہ نظر الموازین، موازین القسط، قسط اس کی شرح آگے وہ کر رہے ہیں کہ یہ قسط کیا چیز ہے، اور پھر قسط جو ہے انصاف کے معانی میں اور اس میں، اور پھر اسی طرح اللہ تعالی کے ہاں جس انسان کا جو ترازو بھی قائم ہوگا وہ چیزیں جب وہاں پہنچیں گی تو وہ اسے اڑا دیں گی، گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ اٹھ جائے گا اور نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ قسط، آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی میں لا رہے ہیں اور وہ مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول بھی نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قسط اور قسطاس، یہ دوسرا لفظ بھی آگے آ رہا ہے، اور اس میں قسطاس جو مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا اس پہ بھی مفسرین نے، لوگوں نے بحث کی ہے، وَإِنَّ عَمَالَ بَنِي آدَم، اب یہ کس کا لفظ جو ہے ابھی آ رہا ہے اگلی سطر میں، اس کو اس پہ پھر بات کرتے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف قائم، انصاف کے لیے ترازو نصب کریں گے. وَأَنَّ عَمَالَ بَنِي آدَم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسان جو کچھ اپنی زبان سے کہتا ہے اور جو اس کے اعمال ہیں، یہ سب کے سب تولے جائیں گے. اب ایک اور چیز کا اضافہ فرما دیا اور فرمایا کہ قولہم، لوگ جو کچھ کہتے ہیں. پہلے تو آواز نکلی اور ہوا میں بکھر گئی، اس کا کیا وزن رہا؟ اب آواز باقاعدہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور کتنے مراحل تھے، کہاں آواز کی ریکارڈنگ ہوتی تھی، وہ توے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد کیا دور آ گیا، وہ وی سی آر کی کیسٹس ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد وہ گول گول چھوٹی پلیٹیں چلنے لگیں، کیا کہتے تھے اسے، ہاں سی ڈیز چلنے لگیں. وہ دور ختم ہوا تو اب یہ موبائل آ گیا. تو یہ وزن آواز میں کتنا ہے یہ بھی تل جائے گا، یہ سب چیزیں تلنے میں آ جائیں گی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کو بھی تولا جائے گا، اور جو جملے ہیں ان کو بھی. اسی لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک جملے اللہ کی طرف پہنچ جاتے. جو وزنی چیز ہے وہ زمین پہ رہ جاتی ہے، نیکی چونکہ ہوتی ہے ہلکی اوپر چلی جاتی ہے، اور گناہ ہوتے ہیں بوجھل اور وہ زمین پہ باقی رہ جاتے ہیں. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ثقیل اتانی فی المیزان، وہ تلنے میں بہت بھاری ہوں گے، اور ان میں ثقل جو پایا جائے گا وہ اس لیے کہ نیکی کے اعمال جو ہیں یہ بظاہر تلخ ہیں، کڑوے ہیں، وزن نہیں ہے، اور گناہ میں لذت ہے، مٹھاس ہے، اس میں وزن پیدا ہو گیا. نیکی کرنا دشوار ہوتا ہے کیونکہ کوئی مٹھاس نہیں نا، ورنہ ہر کوئی نیکی کے کام کرے، اور گناہ میں ہے لہذا وہ کرتے ہیں. تو نیکی اپنی تلخی کڑواہٹ کی بنا پر ہلکی ہو گئی، اسے لوگوں نے چھوڑ دیا. اور یہ جو کڑواہٹ کی وجہ سے نیکی کو چھوڑا تھا، یہ اس کی مٹھاس کڑواہٹ کے تبدیل ہو کے جنت میں میٹھی ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی جنت کے کھانوں کا ذکر فرمایا سب میٹھا ذکر فرمایا ہے، نہ نمکین فرمایا نہ کچھ اور فرمایا. کوئی چیز نہیں جو اللہ نے کہا ہو کہ جنت میں نمکین کھانا بھی ملے گا، اگرچہ ملے گا جس کی جو خواہش ہوگی، لیکن وہ جو فرمایا نا میٹھی چیزیں، تلہم منزود، ماء مسکوب، پانی کے چشمے، دھرنے، نہیں کیا لفظ ہے، جھرنے، جھرنے، یہ ساری چیزیں، تو اس میں مٹھاس ہے. مٹھاس اس کڑواہٹ سے تبدیل ہوئی ہے. جو اس نے یہاں کام کیا تھا بڑا کڑوا تھا، تہجد پڑھتا ہے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، کڑواہٹ ہے نا، یہ سب مٹھاس وہاں جا کر پتا چلے گی اعمال کی. اس لیے ثقیل اتانی فی المیزان، اللہ کے میزان میں تلنے میں وہ بہت بھاری ہیں. وہ ثقل جو پیدا کر رہا ہے وہ یہاں کا ناگوار پن اس میں اب اس کے وجود کو بھاری کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان کا قول یوزن، وہ بھی انسانوں کی بات. قال مجاہد، اور امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کا القسطاس، مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قسطاس ترازو، کہتے ہیں العدل، انصاف کو، بالرومیہ، رومیوں کی زبان میں، عیسائیوں کی زبان میں. مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجاہد شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، اور انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر 20 مرتبہ پڑھی حضرت سے، بہت زیادہ. بڑے صاحب علم تھے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا میں قرآن کریم ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھ لیتا تو مجھے 20 مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آنا جانا پڑتا. مطلب یہ تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم اتنی گہرائی تھی اس میں کہ کہاں میں نے 20 مرتبہ پڑھا اور کہاں میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا بس میرے لیے حضرت کے یہاں سے کافی ہو جاتا. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں دو آدمی ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا اور برسر منبر کا، ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں مجھ سے پوچھو اور اللہ کی قسم قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے نہ پتا ہو کہ یہ کہاں نازل ہوئی ہے، کن حالات میں نازل ہوئی ہے، کس جگہ پہ نازل ہوئی ہے. اور خدا کی قسم اگر اس دنیا میں کوئی آدمی ابن مسعود سے زیادہ قرآن کو جانتا ہوتا تو میں اس کی طرف سفر کرتا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کے قرآن کو پڑھتا، اگرچہ میرے پاؤں ٹوٹ جاتے میں گھٹنوں کے بل چل کے جاتا کہ قرآن ان سے سیکھوں. راوی کہتا ہے کہ میں نے اسے بہت بڑا دعویٰ سمجھا کہ بہت بڑی بات، اتنا دعویٰ کرنا کہ اللہ نے پورے قرآن کریم کا علم مجھے دیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، 16 صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا. انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں، 16 صحابہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی ان کا، ان سے زیادہ امت میں اس وقت قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں. اور دوسرے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھ کے فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدوا، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں دنیا سے ختم ہو جاؤں، چلا جاؤں. اور اللہ کی قسم وہی الفاظ دہرائے کہ کوئی دنیا میں قرآن کو مجھ سے زیادہ سمجھنے اور جاننے والا نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ سچ فرماتے. اس لیے یہ جو مجاہد رحمت اللہ علیہ ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھ گیا ہوتا تو 20 مرتبہ وہاں نہ حاضری ہوتی. اور وہ کہتے ہیں کہ قسطاس، قسط کہتے ہیں عدل کو، آگے یہی لکھا ہے کہ العدل بالرومیہ، رومیوں کی زبان میں قسط کہتے ہیں عدل کو. قسط کاف کی زیر کے ساتھ اور قسط کاف کی زبر کے ساتھ ظلم کرنا. یہ جتنے اب یہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں نا، ہر کوئی قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے، حدیث کھول کے بیٹھا ہوا ہے. خدا کی شان ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لباس تھا، یہ ان کا لحاف تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا یہ استعمال فرماتی تھی برتن، ایسی ایسی جھوٹی تصاویر اور کلپس. اور لوگوں میں چونکہ علم نہیں ہے، لوگ اندھی عقیدت میں ڈوبے ہوئے. ہم سے کہیں کہ اس کو لاؤ اور سائنٹیفکلی ان چیزوں کو ثابت کرو کہ یہ 1500 سال پرانی چیز، ہمیں کہیں گے ملحد ہو گیا، مارنے دوڑیں. یہ وہی چیز ہے، اسی طرح کے کرتوت ہیں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کے ساتھ ہوئے تھے. عیسائی پادری اس چادر کو پھراتے تھے، لوگ روتے تھے، اس پہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، اور عورتیں اپنا زیور اور ہیرے اور لوگ بھر دیتے تھے اس چادر کو. تو یہ عیاشیاں کرتے تھے اس پہ پیسہ کما کے. جو پروٹیسٹنٹ بنے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیتھولک نے جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے، لاؤ تو صحیح ذرا اس چادر کو دیکھیں تو صحیح سائنس کی روح سے کیا ہے. تو انہوں نے بتایا اتنے 100 سال پرانی ہے اور جو خون اس پہ لگا ہوا ہے یہ بھیڑ کا ہے، یہ انسانی خون ہی نہیں. چھٹی ہو گئی، سارا بھرم کھل گیا. یہی ہوا کرتا ہے، تم لاؤ ان چیزوں کو جن کی نسبت تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہو، وہ نسبت جو ہے نا غلط، وہ اس پہ ہمیں اعتراض ہے. مت کرو ایسے، کل کو یہ چیزیں تو لیں کوئی سائنس کے ذریعے سے تول لیں، پھر جو سب ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ ہے تو جو پہلے ہوا وہ کیا تھا. اور مکر یہ ہے کہ اس پہ پیسوں کو جمع کرنا ہے، اتنی پتہ نہیں وزٹس ہو جائیں تو اتنے پیسے ملنے لگیں گے، یہ ملنے لگے گا. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز اب دنیا میں سوائے منہ مبارک کے باقی نہیں، صرف بال ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو مختلف جگہوں پہ ظاہر ہوتے ہیں اور پھر ان کی اپنے اندر معجزانہ کیفیت ہے جو ان کی حیات پہ دلالت کرتی ہے، وہ ایک چیز ہے، باقی کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کس طاس العدل، عدل کو کہتے ہیں. تو اس لیے جو بچے، اچھا وہ جو لحاف اور وہ سب چیزیں تھیں اس پہ بچے، اس پہ لوگ درود پڑھ رہے ہیں، درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل، یہ سارا پڑھنے کے بعد آخر پہ انہو حمید المجید ہے، سارے مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں، وہ پڑھ رہا ہے انہو حمید المجید. تو اس کا درود شریف سن کے خیال آیا کہ اس کی کا علم دیکھو کہ کیا کر رہا ہے. اسے درود شریف جو نماز میں روز پڑھتے ہیں، پانچ وقت پڑھتے ہیں، کئی کئی بار پڑھتے ہیں، وہ تو پڑھنا نہ آیا، اور یہ لوگوں کو اب دھوکہ دینے کی سوچی ہے. اس لیے سوشل میڈیا میں جن لوگوں کو قصد ظلم کرنا اور قسط انصاف عدل کرنا ان کا فرق بھی نہیں نا پتا، وہ بھی مفسر بنے ہوئے ہیں، وہ بھی شرا بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ولی اعوذ باللہ مولانا رومی کافر تھے، ابن عربی کافر تھے، یہ تصوف یہ شریعت کے مقابلے میں ایک نیا دین ہے، ولی اعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہم لوگوں کا بھی قصور ہے کہ ہم کیوں علماء حق کا ساتھ چھوڑتے ہیں، ہم کیوں نہیں ان کی سنتے. تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں قسط، تو قسط عدل کرنا اور قسط ظلم کرنا، اور قسط کسی چیز کا خشک ہو جانا، کسی چیز میں تری اور نرمی باقی نہ رہنا. مقسط اللہ کی ذات پاک کا نام کہ اللہ مقسط ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جملہ بھی آتا ہے کہ امرت بقتال الناقصین والقاسطین والمارقین، مجھے حکم دیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تین گروہوں سے جنگ کروں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی، جس طرح قرآن نازل ہونے پہ میں نے ان کافروں مشرکوں سے جہاد کیا ہے، تمہیں قرآن کی تفسیر پر جہاد کرنا پڑے گا. تو تین گروہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ناقصین جو بیعت کر کے توڑ دیں گے. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی مدینہ منورہ میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، لیکن کچھ لوگ تھے جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے، گویا انہوں نے اپنی بیعت کے خلاف کیا. ان میں بعض شرع مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آتا ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ جمل کی جنگ والے جتنے بھی ناقصین میں آتے تھے بیعت کرنے کے بعد توڑ دینے کے، سب نے اللہ سے توبہ کر لی، سب نے اللہ سے معافی مانگ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بالکل آخری لمحے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے تھا. طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پہ تیر لگا اور انہوں نے پکڑ لیا مضبوطی سے گھٹنا، تو ران سوجنا شروع ہو گئی خون، اور جب انہوں نے ہٹایا ہاتھ تو خون کے فوارے چھٹے. تو انہوں نے کہا یہ تیر تو موت کا ہے، اور بے ہوشی طاری ہو رہی تھی آہستہ آہستہ. تو پاس سے گزرا سپاہی تو فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا ابن جرموز. فرمایا ماں کس کے ساتھ ہو؟ ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور میری بیعت لو امیر المومنین کے لیے. تو انہوں نے وفات سے پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور اس نے جا کر بتایا علی رضی اللہ عنہ. طلحہ رضی اللہ عنہ کی میت پہ حاضر ہوئے تشریف آوری کے بعد حضرت طلحہ کے لیے بہت بلند کلمات کے، اس نے جب یہ بات بتائی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی کیفیت میں جو خوشی ان پہ طاری تھی، کس وجہ سے ابھی آتی ہے بات، تو جھومنے لگے اور فرمایا کہ تم نے دیکھا اللہ نے طلحہ کو جنت میں بھیجنے سے انکار کر دیا کہ جب تک کہ علی کی بیعت نہیں ہوگی کوئی جنت میں نہیں جائے. یہ ناقصین جو تھے بہت بڑی چیز ہے. ملومین سے عائشہ رضی اللہ عنہ جب وہ آیت پڑھتی تھی وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بس اب تم لوگ ٹھہر جاؤ، اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ تر ہو جاتا تھا. اور کتنی فصاحت سے انہوں نے کہا کہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 بیٹے ہوتے تو میں اتنی خوش نہ ہوتی جتنا دکھ مجھے اس چیز کا آیا کہ امیر المومنین کے خلاف کیوں چلی گئی تھی میں ناقصین. دوسرا فرمایا تھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے حکم دیا تھا کہ قاسطین، یہ قاسط قسطن ظلم کرنا، جنہوں نے میری بات نہیں مانی یہ تھے شام والے. اور تیسرے فرمایا تھا مارقین، دین سے نکل جانے والے خارجی. تو وہاں بھی یہ الفاظ ہیں. اسی لیے اس خوشبو کو کہتے ہیں، آپ بچیوں نے اسے طہارت کے ابواب میں پڑھا ہوگا، اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان المقسطین، وہ لوگ جو انصاف کرتے ہیں، بہت بڑی خوشخبری ہے. یہ جج جو ہوتے ہیں، گھر میں انصاف کرنا پڑ جاتا ہے، صحیح بات کہنی پڑ جاتی ہے. فرمایا علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر قیامت میں بٹھائے جائیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے انصاف قائم کیا. امام بخاری رحمت اللہ اس کو لائیں کہ قسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں اسے عدل کہتے ہیں. اور یہ جو عدل کا لفظ ہے قسطاس چلائیں، تو قسطاس کا مطلب یہ رومی زبان کا لفظ ہے. تو کیا قرآن کریم میں وہ الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں کے؟ امت اس بات پر تو متفق ہے کہ قرآن کریم میں غیر زبانوں کے الفاظ آئے. متفق اس لیے بھی ہے کہ کچھ کہتے ہیں جو باہر کے الفاظ آئے ہیں وہ بھی عربی ہو گئی اب، وگرنہ دوسری رائے بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ باہر سے آئے ہیں، عربی میں عیسائیوں کے الفاظ آئے ہیں. لیکن پہلا گروہ کہتا ہے کہ جب عربی ہو گئے تو عربی ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بلسان عربی مبین، ہم نے بہت واضح عربی میں، فصیح عربی میں نازل کیا، تو فصیح عربی کے الفاظ کیسے کہتے ہو باہر سے آئے ہیں، دوسری زبانوں سے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں اصلاً یہ دوسری زبان سے ہیں اور وہاں سے ہماری زبان میں آ گئے، ایک لحاظ سے پکے عربی کے لفظ ہیں، ایک لحاظ سے وہ دوسری زبانوں سے آئے ہوئے الفاظ ہیں. اس پہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے 60 سے زیادہ الفاظ لکھے ہیں الگ، الاتقان وغیرہ میں ایک اور کتاب بھی لکھی ہے. 60 الفاظ وہ کہتے ہیں یہ عربی الاصل نہیں ہے، اصل میں کہیں اور سے آئے ہیں. سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 الفاظ کے متعلق کہا ہے کہ یہ 27 الفاظ، اور انہوں نے پھر اس پہ اشعار بھی کہے ہیں. طبقات الکبریٰ جو ہے سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں 24 الفاظ کا ذکر کیا. تو 60 اور 24 کتنے ہوئے؟ 60, 70, 80, 84 ہو گئے، اور 84 میں 20 اور داخل کر لو، 84 اور 20 104، 7 اور بڑھا لیں 4 اور 7 11، 111 الفاظ کی فہرست دی ہے ان سب حضرات. یہ مجاہد رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قسطاس ترازو، اور اسے دوسری طرح بھی پڑھا گیا قسطاس، یہ عدل. یقال القسط مصدر المقسط، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقسط، یہ جو اللہ تعالی کا نام ہے مقسط، یہ قسط سے ہے، وہو العادل، اور مقسط کے معنی ہے عدل کرنے والا. واما القاسط فہو الجائر، اور جو قاسط ہے وہ ظلم کرنے والا. اس پہ لطیفے کی بات سناؤں. حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب
حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، اور حجاج نے قتل کرنے کے لیے اسے سعید رحمۃ اللہ کو بلایا، تو اس نے کہا کہ ماذا تقول فیہ، میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ قاصد جائر، تم جور کرنے والے ہو، ظلم کرنے والے ہو، اور قاصد ہو یعنی تم ایسی چیزیں کرتے ہو جو ناانصافی پر مبنی ہیں۔ تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے، انصاف کرنے والا کہہ رہا ہے، تو چیخ پڑا اور کہنے لگا کہ تم سعید کے کلام کو نہیں سمجھتے ہو، اما القاسطون فکانوا لجہنم، اور جو قاسط ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، تو یہ تو مجھے قاسط کہہ رہا ہے، جہنمی کہہ رہا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدل، اور وہ جو کافر ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ جو عادل کہہ رہا ہے یہ عدل سے نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہرائے رہے ہو، یہ دوسرے لفظوں میں تو مجھے مشرک کہہ رہا ہے۔ سعید رحمۃ اللہ خاموش رہے۔ اس لیے ہر کسی کا کلام سمجھنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ سمجھ گیا کہ الفاظ میں مجھے انہوں نے مشرک بھی کہہ دیا ہے اور ظالم بھی کہہ دیا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے، مجاہد رحمۃ اللہ نے بتایا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی اور طرف سے آئے ہیں، اس عربی میں داخل ہو گئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اما القاسط فہو الجائر، جو قاسط ہے وہ جور اور ظلم کرنے والا ہے۔ یہاں پر شراح نے اور انہوں نے صاحب فتح الباری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ تصریحات کی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اپنی مخلوق کا جب فیصلہ کرے گا تو مختلف لوگ مختلف باتیں اللہ تعالیٰ سے کریں گے، اور اللہ کہے گا کہ تمہارے اور میرے درمیان یہ ترازو، اور جبریل امین سے کہا جائے گا کہ تم اس ترازو کو میرے اور ان کے درمیان رکھو۔ اور بعض رات کا خیال یہ ہے، انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اور اللہ اور مخلوق کے درمیان وہ ہوں گے، اور وہ لوگوں کے اعمال کو تولیں گے۔ اب اللہ کے ہاں ایسے بھی ہوگا کہ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، حدیث میں آیا اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ کی تجلیات اس پہ پڑیں گی، وہ بھی بولے گا اور اللہ تعالی کی طرف سے بھی جوابات آئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو مکمل کرتے ہوئے پھر فرماتے ہیں کہ وہی قال حدثنی احمد بن اشکاب، مجھ سے روایت بیان کی احمد بن اشکاب نے۔ احمد بن اشکاب جو ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو روایتیں تین جگہ پہ صحیح بخاری میں لائے ہیں، حدثنا محمد بن فضیل، اور ان کے استاد تھے محمد بن فضیل، انہوں نے فرمایا عن عمارہ، عمارہ بن قعقاع سے، عن ابی زرعہ، ابو زرعہ اس حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احمد بن اشکاب جو ہیں یہ راوی ہیں اصل میں مدینہ منورہ کے، یمنی ہیں اصل، تو پہلے یمنی تھے پھر مدینہ منورہ میں آ گئے تھے، یہ جتنے انصار ہیں ان کی اکثریت پہلے یہ یمنی تھے پھر مدنی تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شروع کی تھی حمیدی سے، اور حمیدی مکی تھی، اور ختم کیا ہے مدنیوں پہ، وہی وہاں نازل ہوئی تھی، اور دین کی تکمیل مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے مکیوں کی روایت لائے ہیں، یہاں پہ مدینہ منورہ میں۔ احمد ابن اشکاب، اشکاب بھی پڑھا گیا اور اشکاب بھی اسے اس طرح سے بھی پڑھا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں تو دوسرے راوی کہتے ہیں محمد ابن فضیل، یہ محمد بن فضیل کے بارے میں یہ بات بیٹیوں کو جاننی چاہیے کہ یہاں پر اشکال ہوا ہے، اور یہ جو اب ہم کیا کہیں، دو دو ٹکے کے لوگ محمد بن فضیل پہ پہنچ کے امام بخاری رحمت اللہ پہ نقد کرتے ہیں کہ محمد بن فضیل تو شیعہ تھے. محمد بن فضیل رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ ان سے روایت لیتے ہیں, امام نسائی لیتے ہیں, بخاری لیتے ہیں, ترمذی لیتے ہیں, کون ہے جو ان سے روایت نہیں لیتا؟ ہر کوئی ان سے روایت کرتا ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ شیعت اس زمانے میں وہ نہیں تھی جو بعد میں آئی. وہ وقت ایسا تھا کہ کانا عثمانیاں کانا علویاں, یہ عثمانی ہے یہ علوی ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ. تو عثمانی اور علوی یہ سیاسی چیزیں تھیں, اس لیے اس زمانے میں جس کو کہتے تھے یہ شیعہ ہے اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی کافر ہو گیا ہے. ہم تو اب تک مجموعی طور پہ شیعہ کو کافر نہیں کہتے, ہمارے قابل نے نہیں کہا. وہ کہتے ہیں اس کا یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے, یہ تقسیم کرتے ہیں نا, ایسے تھوڑی ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنک دو. اس لیے جہاں آتا ہے کہ رمی بالتشیع کہ محمد ابن فضیل کو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہیں, تو شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے ہیں, ورنہ اتنے بڑے آدمی ہیں ائمہ حدیث ان سے سند لیتے ہیں. یا کہ کہہ دینا کہ شیعہ ہے اور پھر اس شیعہ کی تشریح نہیں کرنی, جو سنتا ہے بیچارہ چپ ہو جاتا ہے, کہتا ہے اچھا امام بخاری شیعوں سے بھی روایت لیتے. امام بخاری رحمت اللہ جس شیعہ سے روایت لیتے تھے وہ اور بات ہے, تم جس کو شیعہ کہتے ہو وہ اور بات. یہ ہے ان پیشکار. لیکن محمد بن فضیل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ بھی بات ایک سمجھ لینی چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جتنی بھی حقیقی منصوبات ہیں, حقیقی منصوبات جعلی نہیں, ان کا بڑا مقام ہے. یہ اب غامدی صاحب جو نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں نا, یہ جو بات کہ انہیں غصہ نہیں آتا بہت اچھا, یہ سننا جہاں کسی نے پوچھا ہے کہ سید اور غیر سید میں کوئی فرق ہے, کس دھڑلے اور اونچی آواز سے بول رہے ہیں غصے میں, وہ غصہ نہیں ہے. ہمیں صرف غصہ آتا ہے انہیں نہیں آتا. جہاں وہ ڈٹ کے تصوف کی مخالفت کر رہے ہیں تو انہیں غصہ نہیں آیا, ہمیں آتا ہے غصہ, ہمیں بد اخلاق ٹھہرے, ہمیں قوت برداشت کم ہوئی. نئے نئے شوشے بیعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیعت کرے. جو بھی بیعت کرتا ہے, یہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں, جو بھی بیعت کرتا ہے اسے سمجھانا چاہیے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں دخل دے رہے ہو. اگر یہ بات غامدی صاحب کی مان لی جائے, اصل بات پہ بعد میں آ رہا ہے, اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہے اور انہی کا حق بنتا ہے, پوری امت بعد میں بیعت کرتی ہے, شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت مجدد, شاہ ولی اللہ, سید احمد شہید, یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی, مولانا تھانوی وغیرہ وغیرہ رحمہ اللہ, ادھر سے کچھوچا شریف, اور ادھر سے مولانا احمد خان صاحب, پوری امت کو پتہ ہی نہیں چلا اور نبوت میں شرک کرتے رہے. یہی ثابت ہوا نا کہ وہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا بیعت لینا. امت کو چاہیے, لوگوں کو چاہیے کہ پیر کو مرشد کو سمجھائیں کہ بیعت نہ لیں حضرت, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا. تو بھلا سوچے کوئی کہ آپ کے اس شوشے کے بعد پوری امت میں کوئی ایک صوفی بھی ایسا بچتا ہے جو شرک فی النبوت کا مرتکب نہ ہوا. بڑے دھڑلے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف چکے حقیقی منصوب ہیں, بخاری ہیں, مشہدی ہیں, کاظمی ہیں, حسنی ہیں, حسینی ہیں رضی اللہ عنہ سارے. شامی جیسے فقیہ نے جو لکھے ہیں رسائل, اس میں انہوں نے سادات کی فضیلت پہ پورا رسالہ لکھا ہے, آپ دیکھ لیں رسائل. اور شامی ایسے آدمی ہیں کہ پچھلے 200 سال سے ہر کوئی فتویٰ ان سے ہی دیتا ہے, اتنے بڑے فقیہ ہیں. دو جلدوں والی دیکھیں تو پہلی جلد کے آخر دوسری جلد کے بالکل شروع میں انہوں نے سادات پہ بحث کی ہے کہ غیر سید پہ انہیں کیا فضیلت حاصل ہے. احادیث لائیں, ایک ہی جلد میں بھی رسائل چھپے ہیں تو ان میں بھی دیکھ لیں آپ. دو جلدوں والا نسخہ آپ کے سامنے ہو تو دوسری جلد کے بالکل پہلے. اب امت کی ان چیزوں کو, خاص طور پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی منصوبات کی نفی کرنا اور لوگوں کا یہ ذہن بنانا کہ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں, یہ زیادتی ہے. امت جن چیزوں کی قائل رہی ہے, ایک فکرے کی بات ہے کہ آپ ہمیں اپنے اسلاف سے نہ کاٹیں بھائی. بس جو دین سمجھا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے, تابعین واسطہ در واسطہ ہم تک پہنچا ہے, اب ہم اس ساری کو چھوڑ دیں اور اس صدی کے ایک فرد سے آ کے کہیں کہ دین اب آپ سمجھیں, پہلے کوئی نہیں سمجھا تھا. یہ نہ کریں. ہمیں اپنی پچھلی جو نسلیں جو لوگ ہدایت پہ قائم تھے ان سے نہ توڑیں. اس لیے محمد بن فضیل کے بارے میں نا یہ کئی اہل تشیع بھی یہی کرتے ہیں کہ تمہاری بخاری میں ہمارے حضرت آپ اور ہیں, یہ اور ہیں, ان کا عقیدہ اور ہے, آپ کا عقیدہ اور ہے. ان عمارہ بن کاکا, عمارہ بن کاکا سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو الزرع رضی اللہ, ابو الزرع رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مشرق و مغرب میں ابو الزرع جیسا محدث تھے. جن چار محدثین کے نام کی قسم لوگ کھاتے تھے کہ اتنا بڑا حدیث میں امام نے, ان میں ابو الزرع رضی اللہ عنہ ہیں, اور وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آگے کیا ہے, یہ حدیث پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا, یہ بچوں سیکھنا چاہیے. آپ خواتین ہیں اس لیے آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے. اب عام طور پہ اسی طرح پڑھ دیتے ہیں, ان ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے. یہاں پہ انہو محذوف ہے, اس محذوف کو ظاہر کرنا چاہیے. عبارت یوں بنے گی, ان ابی زرع ان ابی ہریرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مصطلح الحدیث پڑھیں. اور فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ محدثین کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. تو یہ طریقہ اب امت میں اٹھتا ہی چلا جا رہا ہے, تقریباً اٹھ گیا. ہمارے استاد جتے حضرت عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, جب ہم نے ابن ماجہ ان سے پڑھی تو انہوں نے اس پہ گرفت فرمائی تھی اور فرمایا ایسے نہیں حدیث پڑھتے. حدیث کا اصل طریقہ یہ ہے کہ انہو قال, انہو سمع, انہوں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہو قال, ابو ہریرہ کا مرجع ابو ہریرہ ہو گئے, تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن, دو جملے ایسے ہیں جو پروردگار کو بہت پسند ہیں. دو جملے ان کی تشریح آگے آگے. یہ جو بات ایک درمیان میں سمجھنے کی ہے, یہ جو سند ہے اس میں احمد بن اشکاب یہ اکیلے ہیں, پھر سند کے دوسرے راوی محمد بن فضیل بھی اکیلے ہیں, پھر عمارہ جو ہیں یہ بھی اکیلے ہیں تین, پھر ابو زرع اور ابو ہریرہ, یہ پانچوں اپنی روایت میں اکیلے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ صحیح شروع کی ہے, خوش قسمتی سے حضرت نے رکھی ہوئی ہے یہ, اس کی پہلی حدیث اگر آپ دیکھیں,
دوسری جلد
ہے. اچھا, بخاری شریف کی پہلی جلد میں جہاں سے بخاری شروع ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں تو وہاں پر حمیدی اکیلے, پھر یحیی ابن سعید ہیں وہ منفرد ہیں, وہ روایت وہاں بیان کرتے ہیں محمد بن ابراہیم سے, وہ بھی منفرد ہے. پھر وہ روایت بیان کرتے ہیں علقمہ بن وقاص سے, وہ بھی منفرد ہے. یہاں جتنے راوی ہیں اور وہاں جتنے راوی ہیں یہ اپنی روایت میں سب منفرد ہیں. یہ ہے
پہلی روایت,
حدثنا حمیدی رحمت اللہ علیہ, ان کی مسند حمیدی اب چھپ گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سفیان نے روایت کی, انہوں نے کہا کہ یحیی ابن سعید الانصاری, یہ جن کا اب ذکر ہو رہا تھا, محمد بن ابراہیم التیمی, علقمہ بن وقاص, یہ علقمہ بن وقاص وہ بھی اکیلے ہیں, تو یہ حدیث غریب الاسناد کہلاتی ہے، جہاں راوی منفرد ہو، یہاں پہ آخر پہ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ سارے حضرات غریب الاسناد اسے کہتے ہیں. غریب کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے زیلعی رحمت اللہ علیہ نے وہاں بیان کیا ہے. زیلعی رحمت اللہ علیہ کی ہے نا کیا نصف الدرایا، اور ابن ملقن شافعی جو ہیں رحمہ اللہ، ان کی ہے کتاب تخریج رافعی. تو وہ وہاں پر غرابت سند کا ذکر کرتے ہیں، غرابت وجود کا نہیں. اچھی طرح جاننا چاہیے حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کو کہ بہت سے لوگ غرابت کا وہ لفظ اختیار کرتے ہیں جو ان دونوں نے استعمال کیا، زہلیل نے اور ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں وہ مراد نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چلتے ہیں، کلمتان حبیبتان للرحمن، رحمان کو دو جملے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، خفیفتان علی اللسان، بولنے میں وہ بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، تلنے میں ان جملوں کا وزن بہت زیادہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، جامع کلمات امت کو سکھاتے تھے کہ یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ چھوٹی چیز ہے. چنانچہ سے سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے، پوچھا کتنا پڑھا ہے، انہوں نے 4000 گٹھلیاں بتائیں سامنے رکھی تھی. اب یہ تسبیح کا انکار کرنا کہ جی تسبیحیں تو بعد میں صوفیوں نے رائج کی ہیں، یہ وہ جو حدیث میں آیا کہ 4000 گٹھلیوں پہ انہوں نے سبحان اللہ اور یہ چیزیں پڑھی تھیں، وہ کیا تھا؟ اب مصیبت یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کا انکار کر کے یہ نہیں بتاتے کہ پیچھے کتنی چیزیں ہیں جن کا انکار کر رہا ہوں. مثلاً یہ کہنا کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ان کی وفات ہو گئی. اب اگر کوئی آدمی یہ سنتا ہے اور کہتا ہے ان کی وفات ہو گئی، تو اسے پتا نہیں وہ کتنی احادیث کا انکار کر رہا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شک قمر ہوا ہی نہیں، تو اس سے پوچھو یہ بخاری مسلم فلاں فلاں جگہ جو روایات جہاں بھی آئی ہیں اس کا کیا بنے گا؟ اس کا منکر ہے. تو یہ عوام کی کم علمی کا یوں فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سعد رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 4 جملے ایسے کہ عدد خلقی وغیرہ، وہ حدیث شریف آپ نے سنی ہے، وہ ساری جی. سعد رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں خاتون کا نام نہیں آیا، وہ خاتون تھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین تھی. جویریہ صاحبزادی تھی حضرت حارث کی، اور حارث بیٹے تھے عبد المطلب کے. عبد المطلب ان کے حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، تو بھائی ہوئے نا سارے. ان میں حارث تھے، ابو طالب تھے، عبداللہ تھے، یہ سارے آپس میں بھائی تھے، عباس تھے. ان کی اولادیں جو تھیں آپ آگے، وہ چچا زاد، تایا زاد، یہی بنی. تو ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ صاحبزادی تھی حارث کی، اور حارث کے بھائی عبداللہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ اس طرح تعلقات بنتے. حضرت حارث کے ایک بیٹے بھی تھے، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کا ذکر ہم نے ایک جگہ کیا ہے کہ وہ وفات سے پہلے آئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مدعو کیا تھا، عباس رضی اللہ عنہ نے، تو آئے اور قبرستان میں کوئی چیز تلاش کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو کہنے کہ اپنی قبر کی جگہ دیکھ رہا ہوں. بڑے حیران ہوئے، ان کا حضرت ہم نے تو کھانے کے لیے بلایا. پھر تشریف لے گئے، پھر اندر جا کے نہ عقیل رضی اللہ عنہ تھے، ان سے کہا کہ اپنی سویلی میں ادھر میری قبر بنا دینا. لوگ حیران تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. کھانا کھایا، سب کچھ ہوا، اگلے دن انتقال، اچانک انتقال ہو گیا. تو اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خدا کو منظور ہوتا ہے کہ اب یہ آئیں، تو موت کا القاء پہلے ہی کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو کسی آدمی کو پاک کرنا ہوتا ہے تو موت سے ایک سال پہلے اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور اعمال صالحہ میں رغبت بڑھا دیتا ہے۔ تین خواتین بہت مشہور تھیں جوہریہ کے نام سے، ایک یہ تھی حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی صاحبزادی تھی، ایک ابو جہل کی بیٹی تھی جوہریہ، جن کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا تھا کہ وہاں شادی کر لیں، ایک اور خاتون بھی تھی۔ بہرحال تو وہ پڑھ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار جملے میرے تمہاری ان ساری چیزوں پہ بھاری ہو گئے۔ یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی، سبحان اللہ العظیم، یہ دو جملے پڑھو، پڑھنے میں آسان ہے اور تلنے میں اللہ کے ہاں بہت بھاری، بہت فضائل ان جملوں کے۔ دو مرتبہ تسبیح آئی ہے، سبحان اللہ اور اس کے بعد و بحمدہی اور سبحان اللہ، پھر عظیم آئی ہے۔ اللہ کی تسبیح زیادہ ہے، تسبیح کا مطلب ہے سبا پانی میں تیرنا، تیرنے سے آدمی ہو جاتا ہے پاک، تو پاکیزگی اللہ کی زیادہ بیان کیا ہے، کیونکہ دنیا میں کفر اور اللہ کو برا بھلا کہنے والے زیادہ ہے۔ تو تم دو مرتبہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ اللہ کی پاکیزگی کا اقرار کرو کہ اے پروردگار عالم، جتنا یہ کفر اور جھوٹ بکتے ہیں تو ہر طرح کے عیب سے پاک، میں پھر کہتا ہوں اللہ تو ہر طرح سے پاک۔ تسبیح زیادہ ہو گئی، پھر حمد کو لائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس کے پڑھنے کے بعض اوقات ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو رزق کی تنگی میں اسے بہت پڑھنا چاہیے، لوگ جاتے ہیں نا کہ جی تعویذ دے دیں، رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ، سب سے بڑا وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا۔ اسی لیے جو حدیث میں آیا کہ قرب قیامت میں تم سب ایک قلعے میں جمع ہو جاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گرانی ہو جائے گی اور کھانے پینے کی چیزیں تمہیں قلعے میں نہیں پہنچیں گی اور قلعہ بند کر دیا جائے گا، اور ایک گائے کا سر 200 روپے تک پہنچ جائے گا، جو اس زمانے میں 200 ہوں گے۔ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب بھوک اتنی شدید ہوگی تو ہم کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ غذا کھانا جس غذا پر فرشتے زندہ ہیں، فرشتوں کا کھانا۔ عرض کیا اللہ کے رسول فرشتوں کا کھانا؟ فرمایا وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، یہ پڑھو گے اور یہ کلمے تمہیں غذا بن جائیں۔ تو اس لیے جب بھی رزق کی تنگی ہو ہمیشہ کثرت سے جملے پڑھتا رہے، دیکھے پھر غائب سے اللہ کیا سامان پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے پڑھنے کا ایک یہ بھی ہے کہ سجدے اور رکوع میں اس کو دہرایا جائے۔ مثلا آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کے ساتھ صرف ایک جملہ بڑھا لیا، یہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، وبحمدہ سبحان ربی العالی وبحمدہ، تو تسبیح اور حمد دونوں جمع ہو گئے۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ چاہتا ہے کہ تسبیح اور حمد دونوں جمع کرو۔ آپ نماز کا سبحانک اللہم وبحمدہ کا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان ربی العالی وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، تسبیح اللہ کو پاک بتانا کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، جو کافر بکتے ہیں سو جھوٹ ہے، اور وبحمدہ اور اللہ ساری اچھی صفات تجھ میں پائی جاتی، ایک طرف بغیر کسی مثال اور تشبیہ کے، بغیر کسی تشبیہ کے، ولیعاذ باللہ، اللہ کے لیے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جیسے کسی کو نہلایا دھلایا جائے بچے کو، اور اس کے بعد خوبصورت کپڑے پہنانا ہے، نہلانے دھلانے سے پاکیزگی حاصل ہو گئی اور وہ خوبصورت کپڑے پہنانے سے جمال حاصل ہو گیا، خوبصورتی آ گئی، وہ اس کی اور زیادہ شان و شوکت بڑھ گئی۔ بس اس طرح ہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے اور اس عیب سے جو کافر تیرے متعلق بکتے ہیں، وہ بے حمدی اور اللہ ہر اچھی چیز، ہر خوبی میرے مالک تجھ میں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اس کو پڑھنے کی تیسری جگہ جو ہے، ایک تو ویسے پڑھے رزق کے لیے، ایک نماز میں اضافہ کر لے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العالی وبحمدہ رکوع اور سجدے میں، اور تیسری جو چیز ہے نا سب سے اچھا وقت، محدثین نے دو وقت گنوائے ہیں اور انہوں نے ترجیح دی ہے صبح کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے، سورج چڑھنے سے پہلے. اللہ نے کیا، اللہ نے فرمایا کہ وسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کر دونوں ملا کے، قبل طلوع الشمس، سورج کے چڑھنے سے پہلے. تو فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع کے درمیان پڑھے. ایک جگہ فرمایا قبل غروب، سورج کے ڈوبنے سے پہلے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں اپنی اپنی مساجد میں بیٹھے رہتے تھے. ایک تابعی کہتے ہیں جب ہم عصر کے بعد مغرب پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اس طرح مسجد سے آواز آ رہی ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں، ہر کوئی آہستہ 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 پڑھتا رہتا تھا. کیا پڑھتے تھے؟ یہی پڑھتے تھے. اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ عصر تاخیر سے ہو. خانقاہوں میں ایسے ہی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے. اسی لیے قدوری اجایا وغیرہ میں حنفیہ کے نزدیک عصر کی تاخیر مستحب ہے. اہل حدیث ہمارے بھائی جلدی پڑھتے ہیں نا، مکہ مکرمہ میں حرمین شریف میں جلدی ہوتی ہے. عصر کو تاخیر سے پڑھا جائے اور اس کے بعد آدھ پون گھنٹے ہی باقی رہ جاتا ہے، پھر کہیں نہ جائے، پھر مسجد میں بیٹھ کے مغرب تک یہی پڑھتا رہے. اللہ نے کہا قبل غروب، سورج ڈوبنے سے پہلے بھی یہ پڑھا کرو. اس لیے رزق کی جب تنگی ہو تو سب سے اچھا وظیفہ ہے یہ پڑھنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کو وہی سے شروع کیا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور اللہ کی تسبیح پہ ختم کیا ہے. غالباً یہ وہ بھی چیز ہے کہ جب کسی مجلس سے اٹھو تو سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا، وہ جو حدیث میں دعا آئی ہے اس کی طرف بھی ہے کہ جب کتاب ختم ہو رہی ہے تو اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد پہ. کتاب التوحید ہے نا، اللہ تعالیٰ آخر دعواؤں، اور جنتیوں کی آخری بات یہ ہوگی کہ اللہ تیرے الحمدللہ رب العالمین. امام بخاری رحمۃ اللہ بھی کتاب التوحید کو خدا کی حمد پہ پورا کیا، اس لیے کہ وہی ہے وہ بھی محمود ہے، اللہ کی تسبیح ہے وہ بھی محمود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے.